السلام علیکم سامعین، اس وقت یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں جبکہ پاکستان میں شام کے 7 اور بھارت میں 7:30 کا وقت ہوا ہے۔ شہناز عزیز آپ کے لیے ریڈیو آپ کی دنیا کے پہلے گھنٹے کے ساتھ حاضر ہے، جس میں ہم خبریں، رپورٹیں اور ان پر تجزیے پیش کرتے ہیں۔ تو لیجیے، سے پہلے کہ ہم تفصیل کی طرف جائیں، پہلے سنتے ہیں اس وقت کی اہم خبروں کی سرخیاں۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ریکوڈک کے معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی ہدایت کی ہے، جو اس بات کا تعین کرے گا کہ عالمی ٹریبیونل کے فیصلے میں ملک کو جرمانہ کیوں ہوا اور اس کے ذمہ داران کون ہیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔
سینٹ کی خصوصی کمیٹی کا لوگوں کے مسائل سننے کے لیے شمالی وزیرستان جانے کا فیصلہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
پاکستانی کشمیر میں موسمیاتی تغیر کے باعث پھلوں کی ریکارڈ پیداوار۔ میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل۔
تو سامن، یہ تھیں پاکستان سے سرخیاں اور کچھ عالمی خبریں۔ امریکہ کے لیے برطانیہ کے سفیر کا خیال تھا کہ ایران کے جوہری سمجھوتے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی علیحدگی اپنے پیشرو صدر براک اوباما کے خلاف سفارتی سطح پر جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کا عمل تھا۔ برطانیہ کے روزنامے دا میل میں آج اتوار کے روز سابق برطانوی سفیر کیم ڈرک کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ روزنامے نے گزشتہ ہفتے سفیر موصوف کے بھیجے گئے متعدد مراسلوں کو شائع کیا تھا، جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے خلاف بیانات دیے تھے۔ ڈرک نے بدھ کے روز اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے جواباً سابق برطانوی سفیر کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ وہ برطانوی سفیر کے ساتھ مزید کام نہیں کریں گے۔ سفیر کے یہ بیانات منظر عام پر آئے، وہ دراصل برطانیہ کے وزراء اور اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کے لیے تھا۔ امریکہ میں نیشنل ہریکین سینٹر نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ سمندری طوفان بیری مغربی لیوزیانا سے گزر رہا ہے اور طوفانی ہواؤں کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ نیشنل ہریکین سینٹر کے مطابق بیری ایک ایسا طوفان ہے جو زندگی کے لیے خطرہ ہے اور سیلابی بارشوں کا باعث ہے۔ توقع ہے کہ لیوزیانا کے جنوب وسطی حصے میں 15 سے 30 سینٹی میٹر بارش ہوگی، بعض علاقوں میں یہ 50 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ مسیسپی وادی میں 10 سے 20 سینٹی میٹر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ طوفان اس موسم میں بحر اوقیانوس میں آنے والا پہلا طوفان ہے۔ نیویارک کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مینہٹن کے مغربی جانب بجلی کو نصف شب سے پہلے بحال کر دیا گیا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 72,000 صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ بجلی مقامی وقت کے مطابق 6:47 پر منقطع ہوئی۔ نیویارک کے گورنر اینڈریو گومو نے کہا ہے کہ اس بلیک آؤٹ کی وجہ انفراسٹرکچر کے پرانے ہونا نہیں، کیونکہ نظام کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کیا جاتا ہے۔ بجلی کی فراہمی منتقل ہونے سے ٹریفک لائٹس بھی بند ہو گئیں۔ امریکہ کی امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ ایجنٹ متوقع طور پر ڈیپورٹ ہونے والے امیگرینٹس کو گرفتار کرنے کی ملک گیر مہم آج اتوار سے شروع کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز اس مہم کی تصدیق کی تھی اور خیال ہے کہ اس مہم سے شکاگو، لاس اینجلس اور نیو یارک سمیت متعدد شہروں میں سینکڑوں خاندان متاثر ہوں گے۔ امریکہ کی ریاست واشنگٹن میں ایک امیگریشن جیل میں رائفل سے مسلح 59 سالہ شخص نے دھماکہ آور اشیاء پھینکی۔ حکام کے مطابق جب 4 پولیس اہلکار وہاں پہنچے تو انہوں نے فائرنگ کی اور وہ شخص ہلاک ہو گیا۔ افغانستان میں امریکہ کے ایک فوجی اہلکار کی ہلاکت کے بعد رواں سال افغانستان میں اب تک ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ واشنگٹن آج دوسرے روز بھی روس کی جانب سے فراہم کردہ S-400 میزائل نظام ترکی پہنچے، جس کے نتیجے میں ترک امریکہ تعلقات میں بگاڑ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد نیٹو کے ایک اہم رکن کے پاس جدید روسی ٹیکنالوجی میسر ہوگی۔ ترکی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چوتھے کارگو طیارے کے ذریعے مزید S-400 ترکی پہنچے۔ یہ کارگو طیارے ہفتے کے روز انقرہ سے قریب واقع بیس پر پہنچے۔ ترکی نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ مشرق وسطی کے اس ملک کو امریکی تعزیرات کی دھمکی مل چکی ہے۔ تو یہ تھیں کچھ خبریں بین الاقوامی فورم سے۔ سمین، آپ سب کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا، بہت چرچا رہا اور بہت سے لوگ بڑے شوق میں ہیں جو جرمانے کی رقم ہے اس کو جان کر۔ یعنی ریکوڈک کے معاملے پر عالمی ٹریبیونل نے جو فیصلہ کیا ہے پاکستان کے لیے، اس کے نتیجے میں پاکستان کو IMF کے $6 بلین کے قرضے جتنے حجم کے نقصان کی خبر موصول ہوئی ہے. تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کی ہدایت کی ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ جرمانہ کیوں ہوا اور اس کے ذمہ دار کون ہیں. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش خدمت ہے. اس کے فوراً بعد ہم تجزیہ کریں گے ایسے ماہرین کے ساتھ جو اس معاہدے سے قریبی طور پر وابستہ رہیں اور تفصیلات کو جانتے ہیں.
پاکستان کی حکومت نے ریکوڈک کیس سے متعلق عالمی ٹریبیونل کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ٹیتھیان کمپنی کی جانب سے اس معاملے پر مذاکراتی حل کے بیان کو خوشائند قرار دیا ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان کے دفتر سے جاری بیان کے مطابق اٹارنی جنرل دفتر اور حکومت بلوچستان عالمی عدالت کے اس فیصلے کے قانونی اور مالی اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں اور حکومت پاکستان مشاورت سے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی. عالمی بینک کے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس نے گزشتہ روز ریکوڈک ہرجانہ کیس میں فیصلہ سنایا تھا کہ پاکستان کو چلی اور کینیڈا کی مائننگ کمپنی ٹیتھیان کو ہرجانہ ادا کرنا ہوگا. فیصلے کے مطابق پاکستان کی حکومت کو معاہدے کی پاسداری نہ کرنے پر $4 ارب ہرجانہ جبکہ سود اور دیگر اخراجات کی مد میں $2.25 ارب ادا کرنے ہوں گے جو کہ مجموعی طور پر تقریباً $6 ارب بنتے ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری نے عالمی عدالت کے فیصلے پر رد عمل میں کہا کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے فیصلوں کی قیمت پاکستان مسلسل ادا کر رہا ہے. اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک اعلیٰ سطحی کمیشن کے ذریعے سابق چیف جسٹس کے دور میں کیے جانے والے فیصلوں کے میرٹس کو جانچنا چاہیے جن سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مشکل معاشی حالات میں عالمی عدالت کی جانب سے بھاری جرمانے سے ملکی معیشت پر شدید دباؤ بڑھے گا جس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کیا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام ریاستی ادارے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کریں.
ان حالات میں جب ہم اتنی رقم کے لیے IMF کے پاس دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, اتنا جو نا یہ فائن ادا کرنا میرا خیال ہے کہ پاکستان کی معیشت کی کمر توڑنے کے برابر ہوگا. اب وقت آ گیا ہے کہ عدالتیں اور باقی ادارے بھی, جتنے بھی ادارے اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں, یہ تمام اپنی حدود میں رہیں. ہمارا پرابلم, اس ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم سارے اپنی حدود سے باہر جاتے ہیں.
ریکوڈک بلوچستان کے ضلع چاگی کے قصبے کا نام ہے جو کہ پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقے میں واقع ہے اور اس قصبے میں $اربوں کی قیمتی دھاتیں دریافت ہو چکی ہیں. ایک تخمینے کے مطابق ریکوڈک میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی مالیت $260 ارب سے زائد ہے. ٹیتھیان کمپنی کو 1993 میں بلوچستان کے علاقے چاگی میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی تلاش کا لائسنس جاری کیا گیا تھا لیکن پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2011 میں بلوچستان میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی تلاش کے لیے ٹیتھیان کاپر کمپنی کو دیا جانے والا لائسنس منسوخ کر کے پروجیکٹ کالعدم قرار دیا تھا. ٹیتھیان کمپنی نے 2012 میں پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف عالمی بینک کے ثالثی ٹریبیونل سے رجوع کیا تھا اور پاکستان سے $16 ارب ہرجانہ وصول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
تو سامعین, کچھ تفصیل تو علی فرقان نے اپنی رپورٹ میں بتائی. ہمارے ساتھ جو میں نے ذکر کیا دو ماہرین موجود ہیں, سمر مبارک مند صاحب کو آپ سب جانتے ہیں, پاکستان کی نیوکلیئر اہلیت کے حوالے سے ممتاز سائنسداں ہیں, لیکن یہ جو ریکوڈک کا معاملہ ہے اس میں بھی سمر مبارک مند صاحب کا ایک اہم کردار رہا ہے, اس مقدمے سے بھی اور اس سے پہلے کے معاملات سے بھی. ابھی ان سے پوچھتے ہیں اس کی تفصیل. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں قاضی انور صاحب جو کہ فارمر اٹارنی جنرل ہیں, اور جیسا کہ آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ انتہائی قانونی بھی ہے, تو ہم ان دونوں سے بات کریں گے. پہلے میں سمر مبارک مند صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور قاضی انور صاحب کا بھی. آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ تھوڑی سی, جیسے کہ انہوں نے بتایا ابھی فرقان کی رپورٹ میں کہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ یہ جو رقم ہے یہ IMF کہ سے ہم جو رقم مانگنے کے لیے در در پھر رہے ہیں اس کے برابر ہے اور یہ پاکستانی معیشت کی کمر توڑنے کے مترادف ہے. تو کس حد تک یہ فگر جو ہے یہ حقیقت پسندانہ ہے, کیونکہ اس میں تبدیلی ہوگی ظاہر ہے کہ جب پاکستان اپیل کرے گا, تو تھوڑا سا اس بارے میں ہمیں بتائیے.
جی, میں کہتا ہوں کہ یہ ریکوڈک کا جو ایریا ہے, یہ اس کی اس میں ماضیات دریافت کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں ایکسپلوریشن کے لیے لیز دی گئی تھی تیسرے کاپر کمپنی کو تقریباً 400 مربع اسکوائر کلو میٹر کے لیے. اور وہاں پہ تیسرے کمپنی نے 1992 سے لے کے اور 2011 تک وہ اس لیز پر رہے, کسی اور کا نام تھی پھر انہوں نے اسے خرید لی, پر یہ وہاں پہ کام کرتے رہے. اور یہ 11 سال کے بعد انہوں نے تقریباً 3 مربع کلو میٹر کے اوپر ایک اپنی فیزیبلٹی رپورٹ سبمٹ کی گورنمنٹ آف بلوچستان کو, سارے علاقے کے اوپر نہیں صرف 3 مربع کلو میٹر. وہاں پہ یاد رہے کہ 28 علیحدہ علیحدہ معدنیات.
ہیلو,
یو ہیو 97 29.
آواز, جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری مبارک مان صاحب؟ اچھا ان کا فون ہم دوبارہ ملا رہے ہیں. میں قاضی انور صاحب سے اس دوران پوچھتی ہوں کہ قاضی انور صاحب یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو ٹیتھیان کاپر کمپنی ہے یا ٹی سی سی, اس کے اور حکومت بلوچستان کے درمیان تنازع کب ہوا اور کس وجہ کیا تھی اس کی؟ قاضی انور صاحب,
بات یہ ہے اور یہ ایگریمنٹ جب کیا تھا تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا تھا, اور پھر یہ کہ اس میں جو ہمارا قانون ہے کہ مائنز اور جہاں بھی کوئی مائنز انسٹال ہوگی تو وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوگی, البتہ جس ایریا میں اس کو ایکسپلور کیا جائے گا تو اس ایریا میں پھر جو ہے زیادہ پریفرنس دی جائے گی خرچ کرنے کی رائے کی چیزیں منافع.
اچھا
یہ فار 10-11 ایئر تو صرف پروجیکٹ پہ کام ہوا, دین آج آف سڈن یہ ہو گیا کہ استحصال محمد چودھری جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو یہ ان کے پاس ایک آ گئی ایک پٹیشن, اور وہ عام طور پہ جو موٹری دیتے تھے اور انہوں نے اس کو ایگزامن کیا اور جو بھی ہوا انہوں نے ایک وارڈر دے دیا کہ نہیں یہ وائڈ ہے, یہ انلیگل ہے اور اسے یہ اس کو ختم کیا جا سکے.
اچھا
اب اس میں ایک فریق جو ہے پاکستان کی حکومت کو تو آپ کہہ سکتے ہیں ختم ہو گیا, یہ ادر سائڈ جس نے انویسٹ کیا ہے جس نے اسے ٹرانس کیا ہے تو انہوں نے ان کو سو کیا اور وہ شروع کیا, اس میں بکری ہو گئی, انہوں نے اپیل کی, اپیل ڈسمس ہو گئی. اب اس کے پرسپیکشن جو ہے فائنینشل کیا ہوں گے نہیں ہوں گے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن بکری از بائنڈنگ تو اس بکری بائنڈنگ ہے, اس کی اگر ان کی کوئی ریمیڈی فردر ہے اور قانون میں دیکھ لیں تو اگر اپیل کے اوپر اور کوئی اپیل ہے تو وہ بھی چیک کریں.
اچھا
لیکن مومنٹ سپر کا جو ہے یہ بائنڈنگ دکھ رہی ہے, اور یہ بائنڈنگ اگریمنٹ کا دکھ رہے ہیں کہ اگریمنٹ جو ایکسیکیوٹ ہو گیا.
ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ جی قاضی انور صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ جی یہ کیونکہ انہوں نے شروع کی تھی گفتگو سمر مبارک مان صاحب نے, تو قاضی انور صاحب نے بھی وضاحت کی اس معاہدے کے قانونی جو اس کے پہلو ہیں. سمر مبارک مان صاحب آپ جو گفتگو کر رہے تھے اگر آپ وہیں سے سلسلہ اپنا.
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے دیکھنے 28 مائنز ہیں, تو جب انہوں نے 11 سال کے بعد فیزیبلٹی سبمٹ کی بلوچستان کی گورنمنٹ کو ٹیسن کمپنی نے تو ایک مائن کی جو کہ 3 مربع کلو میٹر کی مائن تھی. تو اب جب انہوں نے یہ کی تو اس کے بعد انہوں نے بلوچستان کی گورنمنٹ کو کہا کہ اب ہمیں یہاں پہ مائننگ کے کوک ہمارے بنتے ہیں, ہم نے آپ کو فیزیبلٹی دی, ہمیں مائننگ کرنے دیں. تو مائننگ کرنے کے لیے جو پرپوزل انہوں نے دیا چیف منسٹر بلوچستان کو ان کی میز پہ رکھا وہ یہ تھا کہ ہم مائن کر کے یہاں سے کاپر کو گولڈ کو جو بھی معدنیات ہیں ایک پائپ لائن کے ذریعے سلری بنا کر گوادر پورٹ پہ لے جائیں گے, وہاں پہ ٹینکر بھر کے کسی اور ملک میں لے جائیں گے جہاں ہم اس میں سے کاپر گولڈ وغیرہ سب نکال کے اس کو بیچیں گے. جو بھی اس کی پروسیڈ ہوں گی اس کا 2% گورنمنٹ آف بلوچستان کو ملے گا. ان شرائط پہ چیف منسٹر بلوچستان اگریبل نہیں تھے تو انہوں نے ان کو مائننگ لیز دینے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد پھر یہ کورٹ میں چلے گئے, یہاں پہلے اسلام آباد میں گئے سپریم کورٹ میں, وہاں سے بھی بات نہیں بنی, پھر یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے گئے تو وہاں سے یہ ان کو اوارڈ ملا ہے اب 6 بلین ڈالر کا. لیکن مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ جو انہوں نے پیسے خرچے ہیں معدنیات کو دریافت کرنے کے لیے, جو انہوں نے پیسہ خرچا ہے ریکوڈک پہ 11 سال میں, उसके हर तीन तीन महीने की रिपोर्ट सबमिट करते रहे गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान को कि कितने पैसे ये हर तीन महीने में किसने खर्चे हैं, और मजमूई तौर पर टोटल जो पैसे खर्चे हैं वो $220 मिलियन हैं, $220 मिलियन।
अच्छा,
तो अब
यानी 22 करोड़
इतने ये पैसे खर्चे हैं, और जो फिजिबिलिटी थी उसमें उन्होंने कहा जी हम 56 ईयर्स में एक माइन का कॉपर सारा निकालेंगे और उसमें मुझे हमें $10 बिलियन आमदनी होगी। तो अगर और उसमें हमें पैसा जो लगाना पड़ेगा माइन के ऊपर वो $3.2 बिलियन होगा। तो अब ना तो इन्होंने $3.2 बिलियन लगाया, ना इन्होंने 56 ईयर्स काम किया, तो लिहाजा अब इधर जाना मांग रहे हैं वो तकरीबन उस मुनाफे के लगभग है जो इन्होंने 56 साल काम करके मुनाफा कमाना था।
अच्छा।
तो ये तरह इंटरनेशनल कोर्ट की थोड़ी सी अवार्ड जो है ये मुझे लगता है ये एक लॉफ साइडेड है, वन साइडेड है, क्योंकि हमने 28 मुरबा किलोमीटर की एक्सप्लोरेशन का लाइसेंस दिया है इंटरनेशनल कंपनी को चिनूक में, और इंटरनेशनल बिडिंग करवा के दिया जिसमें अमेरिकन जर्मन चाहे सब लोग शामिल थे, और वहां पे जब दिया तो 28 मुरबा किलोमीटर की जो एक्सप्लोरेशन है उसका हमें देने पड़े हैं $28 मिलियन।
अच्छा।
$28 मिलियन सिर्फ, तो ये बिलियंस में बात कहाँ चली गई,
तो मैं
सिर्फ 3 मुरबा किलोमीटर में काम किया।
बिल्कुल दुरुस्त,
तो ये मैं
नहीं मगर मैं
अपील होनी चाहिए और इस अपील को बड़ी जानदार, लेकिन हमारे वकीलों को ये टेक्निकल बातें समझनी चाहिए, वो तो खुद ब खुद कुछ केस बना के लड़ते रहते हैं।
मैं यही पूछना चाहती हूँ आपसे,
काम किया तो अच्छी बात हो।
मैं यही पूछना चाहती थी मुबारकमान साहब आपसे कि बड़ी हैरत की बात है, बड़े हाई प्रोफाइल वकील थे इनके जिसमें बरतानवी वकील भी शामिल थे, जाहिर है गवर्नमेंट ने बहुत लंबी लंबी पेमेंट्स भी की होंगी, तो ये इतनी मामूली सी बात जो आप कह रहे हैं, जो बिल्कुल ही एक मामूली बात से मेरा मतलब ये है कि एक इंतहाई अहम लेकिन बहुत छोटी सी बात जो बताई जा सकती थी कि कहाँ 22 करोड़ और कहाँ $6 अरब, तो ये कभी इसको पॉइंट आउट नहीं किया गया कि क्या अखराज थे इसका।
मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि मेरी एक सोशल फंक्शन पे मीटिंग हुई थी, वैसे सोशल मुलाकात हुई थी अश्तर और साफ साहब से जो अटॉर्नी जनरल थे हमारे, जो ये केस लड़ रहे थे वहाँ पे और नेगोशिएशन भी कर रहे, मैंने उनसे कहा था जी मेरे पास ये सारे तवायफ हैं, इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी है, सब कुछ है, किसी वक्त हम सेटिंग कर लें तो मैं आपको एक ब्रीफ कर दूँ इसी तरह से, और ये प्रूफ सारा जो सबूत है आपको दे दूँ, चिनोट के भी सबूत दे दूँ, क्योंकि चिनोट के प्रोजेक्ट का मैं चेयरमैन हूँ इस वक्त, तो
अच्छा।
मैं क्या आपको बता दूँ की इंटरनेशनल ये कीमत बनती है 28 किलोमीटर की, ये 3 किलोमीटर के इतने बिलियन कहाँ से बनते जा रहे हैं, वो ना उन्होंने तकलीफ की मुझे दोबारा फोन करने की ना मिलने की, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें अपनी तैयारी सही तरह से करनी चाहिए, अब ये तो कमजोरी है केस की, तो इतना जुर्माना करवाना तो बहुत ज्यादा है।
तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो मामला है मादनियात का, तो ये कौमी यानी विफाक का है या ये सूबों का है, ये तय किसने किया
जी,
था
ये? हाँ जी, ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अब ये जो मादनियात है यूरेनियम और कुछ स्ट्रेटेजिक मेटल्स और गैस और ऑयल, ये होती है फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बेशक जिस मर्जी सूबे में हो, लेकिन इसके अलावा जो मादनियात है जिस सूबे में वो होती है उस सूबे की मिल्कियत होती है।
अच्छा,
ये हमारे आईन में लिखा हुआ है जी, आईन के मुताबिक ऐसे।
अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि जब ये इनिशियल मुजाकरात हुए तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट से कोई मशवरा नहीं किया गया, जो जिस वजह से वो जाहिर है वो तो नहीं मानते वरना इस बात को कि 2% हिस्सा इनको मिलेगा।
पहली बात तो ये है कि जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने 1992 में ये इनको माइनिंग नहीं एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट दिया था TCC को या इनसे पहले जो कंपनी थी, उस वक्त इनको ये उनसे तय करना चाहिए था कि अगर मादनियात निकल आई तो आपको जब हम माइनिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें कम से कम हमारा शेयर 50% हो या 40% हो या कुछ भी हो, ये 2% वाली बात तो उस वक्त तय होनी चाहिए थी। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उनसे कर लिया और उसके बाद जब माइनिंग का वक्त आया तो उन्होंने उनको कहा कि 2% दिया, तो वो तो जाहिर है आप अगले 50-60-70 साल के लिए आप एक अपने सूबे की जो जरूरत है वो गिरवी रख रहे हैं 2% पे, वो तो किसी चीफ मिनिस्टर की मेरा ख्याल मैंडेट भी नहीं होगी जो 3-4 साल के लिए हुकूमत करते हैं, तो ये तो बड़ी नाजायज बात थी। तो ये शुरू में तय होनी चाहिए थी जब ये कॉन्ट्रैक्ट माइनिंग एक्सप्लोरेशन का किया गया था 1992 में, उस वक्त ये तय नहीं किया क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को ना इतनी सूझबूझ है ना इतनी अकल थी, बस बहुत से लोगों ने वहाँ पे करप्शन की, बहुत से लोगों ने पैसे खाए, चिटियन कॉपर कंपनियों की लिस्ट बनाई है बना के हमारी गवर्नमेंट को इंटरनेशनल ICC को सबमिट की, इंटरनेशनल कोर्ट को सबमिट की, इन लोगों को हमने रिश्वत दे के ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो ये पैसे तो कम अज कम हमारी वापस करवाएंगे रिश्वत के पैसे, उन लोगों के नाम भी लिए और वो सारे मेरा ख्याल लिस्ट पता नहीं वो नैब में कहाँ पे पड़ी है, तो ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मेरा ख्याल है इनिशियली कुछ उसमें करप्शन भी इन्वॉल्व थी और नालायकी भी इन्वॉल्व थी।
तो एक बात जो लोग थोड़े से हैरान होते हैं इस बात पर कि ज़ाहिर है कि आप का न्यूक्लियर जो पाकिस्तान की अहलियत है उसके हवाले से आपका बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये जो मामला है रेकोडिक का, इसमें आप शुरू से बहुत एक्टिव रहे हैं, तो इसमें आपकी जो यानी कि
मैं बताता हूँ इसकी वजह ये है कि मैं जिस जमाने में ये काम हो रहा था तो उस जमाने में प्लानिंग कमीशन में मेंबर साइंस एंड टेक्नोलॉजी था।
अच्छा,
तो वहाँ पे मेरी मेरी पांच छह जिम्मेदारियां थी, आईटी थी, साइंस थी, हायर एजुकेशन थी मेरे पास, कॉमर्स थी मेरे पास, इंडस्ट्री थी और माइनिंग सेक्टर भी मेरे पास था। तो माइनिंग सेक्टर की हैसियत से मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आती थी और हमारे डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने भी बुला के तीसरे कॉपर कंपनी के लोगों को कहा कि आपने अगर कॉपर माइन करके रिफाइन भी करना है तो तीसरे मुल्क में जाकर ना करें, बलोचिस्तान में उसकी रिफाइन प्लांट लगाएं ताकि वहां के लोगों को जॉब्स मिले और हमें नजर आए कि कितना कॉपर आप रिफाइन कर रहे हैं
जी।
तो ये तो अगर कहीं और ले गए पाइपलाइन में डाल के सिलरी तो हमें पता भी नहीं चलेगा। बहुत कोशिश की डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन ने लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी।
अच्छा,
तो मैं उस तरफ उस वक्त मैं मेंबर था और मैं माइनर सेक्टर का, तो इसलिए मुझे ये बातों को पता है।
तो अब आप नहीं है मेंबर?
नहीं नहीं, वो तो पुरानी बात है, मैं 2012 में वो मेरा टेन्योर खत्म हो गया।
अच्छा, तो जैसे कि आपने शुरू में कहा कि उन लोगों से कंसल्ट करना चाहिए जो कि जानते हों, अब मुझे जैसे मेरे जहन में जब भी रेकॉर्डिक की बात आती है तो आपका नाम आता है क्योंकि आपके बहुत ज़माने में स्टेटमेंट सामने आए थे जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो क्या मौजूदा हुकूमत ने आपसे कंसल्ट किया कुछ इस मामले पर?
नहीं, उन्हें कभी बात नहीं की।
अच्छा, एक और बात यह है कि चागे का इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान का जौहरी तजर्बा भी हुआ, तो उस तजर्बे से उस इलाके की जो माइंस हैं या उनको कोई नुकसान पहुँचने का या एक्सप्लोर करने में कोई रुकावट तो नहीं पैदा हुई?
नहीं जी, वो इलाका इस इलाके से काफी दूर है।
अच्छा,
वो, और वो जो भी वो टेस्ट हुआ था वो एक पहाड़ के अंदर एक सुरंग बना के उसमें हुआ था, उसके बाहर उसे कोई मुजर असरात भी नहीं निकले थे। वहाँ पे आज भी लोग बसते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो कन्फाइंड था, बिल्कुल अच्छी तरह से कंटेन था वो, और यहाँ से काफी दूर था जी।
तो अब अगर ये जुर्माना चाहे कम भी हो जाता है, जो भी होता है, ये रकम कौन, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट का ख्याल है वो अदा करेगी, लेकिन क्या वो कर सकती है?
देखिए, इनको ये करना चाहिए, इनको कहना जो इंसाफ की बात है वो ये है कि जो टीसन कॉपर कंपनी ने वहाँ एक्सप्लोरेशन की है, ड्रिलिंग की है, दरियाफ्त किया है कि यहाँ पे मादियाँ या कॉपर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और इतनी क्वांटिटी का है, उनसे वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ले लें और उस जो उनके पैसे उससे खर्च हुए हैं वो भी उनको दे दें और थोड़े से एक्स्ट्रा भी दे दें, उनसे नेगोशिएट कर लें। 220 मिलियन उनके खर्च हुए हैं, उनको रिपोर्ट लिखने के पैसे भी दे दें, 300-400 मिलियन जो बनते हैं उनको दे दें। लेकिन ये तो कोई बात नहीं कि अगर वो 56 साल काम करते तो वो $3 बिलियन अपना इन्वेस्ट करते हैं तो फिर $10 बिलियन कमाते, तो इसलिए उनको जुर्माना 3-6 बिलियन, ये क्या बात हुई? ये तो हमारे वकीलों को समझनी चाहिए ना बात।
दुरुस्त, बल्कि ये कि जी जी फरमाइए,
सारा कुछ मफरूजे पे बेस करके और फेयर भी किया, मेरा ख्याल है इंटरनेशनल कोर्ट के जजेस ने उनको कैनेडियंस को फेवर भी किया उनको।
वैसे आपका क्या प्रोजेक्शन है कि पाकिस्तान का जुर्माना कम हो जाएगा और कितना कम होगा अगर हुआ तो?
आज उसका अखबार में पढ़ रहा था कि 2018 में ये अवार्ड अनाउंस हुआ था तो उस वक्त शायद जुर्माना 16 बिलियन था और वो फिर हमने अपील की तो 16 से 6 हो गया। अब ये तो दोबारा गवर्नमेंट का ही अपील करेंगे, शायद अपील करें तो और भी कम हो जाए, लेकिन बनते ही नहीं इतने पैसे देने।
समर मुबारक मन साहब, बहुत आपका शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत सी आपने वो बातें बताई जो जिनसे हम सब वाकिफ नहीं है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और सामीन,
2% में अपने मुल्क की 180 या $200 बिलियन का कॉपर गोल्ड देना तो वैसे भी बात दुरुस्त बात नहीं है।
तो इस वैसे इसको मंजूर किसने किया था, इस बात को कि हम दे देंगे?
चीफ मिनिस्टर जो थे ना असलम बरिस्तानी, उन्होंने 2012-13 में ये उन्होंने स्टैंड लिया हम नहीं देंगे।
अच्छा,
ये जो लेकिन जब 1992 में यह साइन हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, उस वक्त भी सोचना चाहिए था ना उस वक्त की हुकूमत को, उस वक्त की हुकूमत तो ये अपने करप्शन करप्शन कुछ की, कोई फेवर शेवर किया, उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया माइनिंग का।
अच्छा,
तो नहीं उस वक्त करना चाहिए था। हाँ, उनको सोचना चाहिए था, उनको इतनी मेरा ख्याल अकल भी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था उनको।
मैं तवक्को है कि हम कोशिश कर रहे थे कि बलूचिस्तान से किसी को लें, लेकिन इस पे फिर अब हम एक लंबी ज्यादा राउंड टेबल करने की कोशिश करेंगे। और बहुत शुक्रिया आपका और सामीन, अब हम चलते हैं एक मुख्तसर आईडी की तरफ।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर ये है वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
تو سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور کوریڈور پر مذاکرات کا دوسرا دور واہگہ میں ہوا, یعنی واہگہ بارڈر پر ہوا. دونوں ملکوں نے اپنے اپنے سیکیورٹی خدشات کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کیا. پاکستانی وفد کے سربراہ ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کے 80% پر اتفاق ہو گیا ہے. تفصیل سنتے ہیں لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں.
کرتارپور راہداری پر پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسری بیٹھک پاکستان کے سرحدی علاقے واہگہ پر ہوئی. اجلاس میں 13 رکنی پاکستانی وفد کی قیادت ڈائریکٹر جنرل سارک اور ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل, جبکہ 8 رکنی بھارتی وفد کی نمائندگی جوائنٹ سیکرٹری وزارت داخلہ ایس سی ایل داس نے کی. مذاکرات کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے پاکستانی وفد کے سربراہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ دونوں ملکوں کے وفود نے کرتارپور راہداری کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے معاہدے کے مسودے پر تبادلہ خیال کیا ہے. ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ بھارت اور پاکستان کرتارپور راہداری معاہدے کے نکات پر بڑی حد تک متفق ہو گئے ہیں.
ہماری خواہش یہ ہے, ہم اپنی اس کی بات کر سکتے ہیں کہ اسپیسیفک ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر پبلک تب کی جاتی ہیں جب اگریمنٹ ہو جائے. تو وہ نہیں, یہ نمبرز کی بات پہ صرف آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, جتنی کیپیسٹی ہوگی, جتنی وہاں جگہ ہوگی, جو ممکن ہوگا اس حد تک ہم چلے جائیں گے, جو فزیکلی ممکن ہوگا کہ کتنے 5,000 ہیں, 2,000 ہیں, 8,000 ہیں, نمبر میں نہیں جا سکوں گا مگر انٹینشن ہماری کلیئر ہے.
ڈاکٹر محمد فیصل نے بتایا کہ بھارتی حکومت کی جانب سے پاکستان کو راہداری منصوبے سے متعلق ایک ڈوزیر دیا گیا ہے, لیکن پاکستان نے بھی اپنے سیکیورٹی خدشات سے بھارت کو متعدد بار آگاہ کیا.
یس, ایک ڈوزیر دیا گیا ہے, ڈوزیر تو ہم نے 12 ان کو دیے ہوئے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اسپیسیفک ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, کوریڈور کا مقصد ہی کوریڈور فار پیس ہے.
پاکستانی وفد کے سربراہ نے اپنی گفتگو کا اختتام ایک شعر کا مصرع پڑھ کر سنایا.
ذرا موسم تو بدلا ہے مگر پیڑوں کی شاخوں پر نئے پتوں کے آنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. بہت سے زرد چہروں پر غبارے غم ہے کم بے شک, پر ان کو مسکرانے میں ابھی کچھ دن لگیں گے.
مذاکرات میں شریک ایک اعلیٰ عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بھارت چاہتا ہے کہ روزانہ 5,000 سکھ یاتریوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی جائے اور ان سے فیس بھی وصول نہ کی جائے. بھارتی حکام کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق پاکستان روزانہ 5,000 بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان جانے کی اجازت دے, جبکہ مخصوص مواقع پر 10,000 اضافی بھارتی سکھ یاتریوں کے داخلے کی اجازت ہو اور ان سے کوئی فیس وصول نہ کی جائے. اعلامیے میں کہا گیا کہ بھارتی سکھ یاتری سارا سال جب چاہیں پیدل یا کسی اور ذریعے سے گردوارا بابا گرو نانک دیو جی جا سکیں. اعلامیے کے مطابق بھارتی سکھ شہریوں کے ساتھ بھارتی پاسپورٹ رکھنے والے افراد اور بھارتی اوورسیز کارڈ رکھنے والے افراد کو بھی جانے کی اجازت ہو. اعلامیے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ اپنی سائٹ پر کرتارپور کے آس پاس کے علاقے میں پل بنائے گا تاکہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کو مشکلات نہ ہوں. دونوں ملکوں کے درمیان منصوبے پر مذاکرات کا پہلا مرحلہ 14 مارچ 2019 کو بھارت کے سرحدی علاقے اٹاری پر ہوا تھا. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
تو سامعین رپورٹ آپ نے سنی. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان موجود ہیں. ڈاکٹر پروفیسر مہندر سنگھ صاحب جو ہیں, ایک ممتاز سکھ ہسٹورین ہیں اور پٹیالہ کی پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. ان کی اور بھی بہت ساری ان کی شخصیت ساتھ چیزیں ہیں جو کہ تفصیل طلب ہیں اور بعد میں بتاؤں گی آپ کو. ان کے علاوہ پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں راجیش سنگھ ٹولی صاحب, یہ چیئرمین سکھ کمیٹی آف پاکستان ہے. تو پہلے میں پروفیسر مہندر سنگھ سے پوچھوں گی کہ یہ آپ نے رپورٹ سنی اور ظاہر ہے کہ آپ خود اس واقعے سے, اس ڈیولپمنٹ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, کرتارپور راہداری کے معاملے سے. تو جو بھارتی حکومت کی نے کہا ہے جن چیزوں کا, وہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹک ہیں وہ مطالبات؟
میرے خیال میں پہلی بات یہ کہنا ہے کہ من صاف ہونا چاہیے, گنتی منتی چھوڑ دیں. مجھے یاد آئی یہ بلے شاہ کی بات. بلے شاہ نا مالا پکڑ کے گنتی کرتے تھے, ٹھیک ہے
جی.
ایک دن اچانک اس نے ایک عورت کو دیکھا, وہ دودھ بیچ رہی تھی. ایک جوان آیا, اس کو عورت بڑی پسند آئی, عورت کو جوان بڑا پسند آیا. پھر اس نے اپنے برتن رکھا, اس نے بنا فرمائش کیے سارا دودھ ڈال دیا. اس دوسرے آدمی نے بنا گنے سارا پیسہ ڈال دیا.
اچھا,
جب پیار ہوتا ہے تو پھر اس میں گنتی منتی نہیں ہوتی.
اب یہ وہ پیار ہے نہیں نا.
بولے شاہ نے اپنی مالا پھینک دی. بھگوان خدا سے پیار ہے تو گنتی منتی میں کیوں بڑے ہوئے ہیں؟ 5,000 ہیں, 2,000 ہیں, 3,000 ہیں, اس میں چکر میں کیوں بڑے ہوئے ہیں؟ प्यार है कि नहीं।
तो आप हमें सिखा पंजाबी में सुनाइए ना ये बुले शाह को, क्या कहा उनके शेर उनका।
अच्छा पंजाबी ऐसा था, ऐसे सुना जाता है कि जब बुले शाह माला आदमी पकड़ते थे तो गिनती करते हैं भगवान का नाम लेने के लिए, खुदा का नाम के लेने के लिए। अचानक एक दिन सड़क पर बैठे देखे उन्होंने एक औरत दूध बेच रही है।
हाँ नहीं वो तो आपने बताया, लेकिन जी लेकिन उन्होंने शेर क्या पढ़ा?
नहीं शेर नहीं, जो
अच्छा याद नहीं आपको, अच्छा अच्छा सही सही। चलिए अब तो लेकिन अब मैं ये पूछूंगी आपसे, वो तो आपने बात बताई कि लेकिन यही बात है कि इन दोनों मुल्कों में तो इतनी कशीदगी है और भारत तो शुरू में मानने को भी तैयार नहीं था एक करतारपुर राहदारी का मामला।
नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं ब्लेम गेम की बात
कर नाम लेवा हूँ। मैं ख्याल गुरु नानक ऐसे टाइम में जन्म हुआ था जब ये डिबेट थी सुपीरियर हिंदू वड्डा के मुसलमानोई।
लेकिन मैं जो बात प्रोफेसर साहब मैं ये बात आपसे पूछ रही हूँ, मैंने ये पूछा था आपसे क्योंकि सूरत हाल तो है ना, ये तो हकीकत है, तो आपको ये रियलिस्टिक नजर आता है कि पाकिस्तान इन चीजों को मान जाएगा या नहीं मानेगा इन दोनों मुल्कों के?
प्रेशर हो तो मानना चाहिए ना दोनों को। अब ये तो इमेटीरियल 5,000 और 3,000 नॉन इशू है ना, इशू है ये कॉरिडोर बनाना है कि नहीं।
अच्छा
पता नहीं शुरू शुरू में 5,000 के बजाय 10,000 आए, बाद में 1,000 भी आए।
दुरुस्त
जरूरी नहीं है हम लगातार आते रहेंगे, एक इनिशियल इंथ्यूज़म होता है टाइम के साथ वो खत्म हो जाता है। इस साल आएंगे 5,000 आएंगे, 2 साल के बाद 1,000 भी नहीं आएगा, ये कोई इश्यू नहीं लगता मुझे। बनाना तो बनाया जाए, नहीं बनाना तो ना बनाया जाए।
अच्छा तो अब मैं पाकिस्तान में जो हमारे मेहमान हैं इस वक्त राजेश सिंह टोली साहब, राजेश साहब आप बताइए कि आप ये पूरी जो सब मुजाकरात हो रहे हैं, ज़ाहिर ये तो बहुत ही खुशाइंद बात है ऐसा होना, लेकिन ये कि इसमें जो कुछ रुकावटें हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या है मसाइल सबसे बड़े?
पहले तो जी मैं फतेह बुलाऊंगा प्रोफेसर साहब को, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने सही कहा कि हमें किसी भी ब्लेम गेम की तरफ नहीं जाना चाहिए और हमें पॉजिटिव रिस्पांस दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से जो है वो देखना चाहिए और मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सिख संगत है वो काफी अरसे से जो है इस किस्म की परेशानी का सामना कर रही है, मतलब 72 ईयर्स से। तो अगर ये मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन चांस है, और इसमें जो दोनों गवर्नमेंट है उनको जितना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बड़े खुले दिल से इस चीज को सामने लेकर आए हैं, और क्योंकि ये 22 साल से ये एक लटका हुआ मामला है, जब नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ जब इनकी गवर्नमेंट थी 1997 में
जी।
उस वक्त इन्होंने ये प्रपोजल दिया था और उस वक्त से फिर चूंकि कारगिल का वाक्य हो गया था, फिर उसके बाद और इसी तरह से छोटे छोटे वाकयात होते रहे, तो ये मामला लटकता गया और अब जो इस गवर्नमेंट का ये स्टेप था तो उसमें पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा एक पुल का जो एक थोड़ा बहुत हिस्सा है वो एक रह गया है, बाकी जो है गुरुद्वारे का इर्द गिर्द का जो एरिया है वो तमाम जो है वो उसको बना लिया गया है, उसका फर्श बना लिया गया है, सब कुछ वो तैयार है। हम इस नजरिए से देखते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी सिख संगत आए वो गुरु नानक नाम लेवा वो वहाँ नमस्कार के लिए आए, उसका और कोई ऐसा मकसद ना हो। जितना वहाँ इस वक्त इंतजाम किए जा रहे हैं उसमें होटलिंग से लेकर उनके लिए जो है वो हर तरह की आसाइश है, मतलब वहाँ अगर शॉपिंग का मूड है तो उनको वहाँ शॉपिंग की फैसिलिटी मिलेगी, उन्होंने वहाँ पार्ट करना है सिमरन करना है उनको पार्ट सिमरन की फैसिलिटी मिलेगी, उनको जो है वो वहाँ रुकने का अगर उनका मूड है तो उनको एक दिन का स्टे भी उनके लिए अलाउ किया जा रहा है, इस बात पर तक भी सोचा जा रहा है। तो हमारी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त कोई ऐसा मूड नहीं है कि हम उसको किसी भी तरीके से रिफ्यूज के उसके मूड में जाएं, लेकिन दूसरी एंड पर जो है हमने जो शक व शुबात होता है, क्योंकि अक्सर जब भी हमारे जो मेले होते हैं जैसे गुरु नानक जन्मदिन का फेस्टिवल होता है, बैसाखी फेस्टिवल होता है, या शहीदी गुरुपर्व होता है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो अक्सर तौर पर जत्थों को रोक लिया जाता है, तो ये जो है वो बहुत तमाम पाकिस्तान की सिख संगत को बुरा लगता है। हम चाहते हैं कि वहाँ की संगत जो है वो मैक्सिमम پاکستان آئے وہ وزٹ کریں. اب بھی جو ہے ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے مکمل طور پر انتظام موجود ہے.
میرا خیال ہے کہ ہم پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں اس بات کو. پروفیسر صاحب جو ہیں ہسٹورین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت ایک جو ہم آہنگی ہوتی ہے فرقوں کے درمیان اس کے بھی قائل ہیں.
مشکل یہ ہے
جی
کہ میں ٹی وی پر انڈیا پاکستان ڈیبیٹ بات نہیں کرتا کیونکہ دونوں میں نا بلیم گیم.
بالکل بالکل
بلیم گیم میں وشواس نہیں کرتا میں.
ہاں نہیں مگر میں آپ سے
نہیں
مگر میں آپ سے ایک منٹ میں ایک سوال پوچھ سکتی ہوں کیا؟ ایک منٹ
دیکھیے نا فلاسفی کیا تھی. گرو نانک ایسے سمے میں جنم ہوا تھا جب کنفلکٹ تھا
کنفلکٹ یہ تھا.
ایک منٹ میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا تاریخی آپ ہمیں اگر یہ بتائیں اس کا. آپ ہسٹورین ہیں تو مختصرا آپ اس گردوارے کی تاریخ کے بارے میں بتائیں.
ایک منٹ سنیے. جب گرو نانک صاحب مکہ گئے
جی
ان کو بولا اچن کھول کتاب نو ہندو وڈا کے مسلم نوئی اوپن دائی بک اینڈ لیٹ اس نو ہو از سپیریئر ہندو اور مسلم.
جی
جواب تھا شبھ کرما باجو دو میں رہی بوتھ آر یوز لیس وداؤٹ گڈ ایکشن. گرو نانک واز لوکنگ فار اے گڈ ہیومن بینگ ناٹ اے گڈ مسلم ناٹ اے گڈ سکھ.
بالکل انسان کی بات ہے.
ضروری ہوگا ٹو ٹرانسینڈ دی باؤنڈریز. لیٹ اس بیکم گڈ ہیومن بینگ فرسٹ دین گڈ پاکستانی گڈ انڈین لیٹر. اب یہ جو ڈبیٹ گیم چل رہی ہے نا کون خراب ہے کون ٹھیک ہے چھوڑیے اس کو. گرو نانک نے یہ بولا تھا آپ سنا ہوگا سب نے کہ جو حد ٹپے سو اولیا بے حد ٹپے سو بیر حد بے حد دونوں ٹپے اس کا نام فقیر. فقیر تھے وہ تو اونچی اوستھا میں پہنچے ہوئے تھے
جی.
ان کے لیے ہندو مسلمان سکھ یہ مانے رکھتے نہیں تھے.
تب
گرو نانک نے یونائٹ کیا لوگوں کو ٹھیک ہے ہندو کا گرو مسلمان کا پیر. تب موقع آ گیا 550 سال منا رہے ہیں تو ایک برج کے بہانے دونوں دیشوں کو یونائٹ کرے نا.
اور ہو سکتا ہے اس سے تعلقات بھی بہتر ہوں. ایک اچھی
300 ٹھہریں گے یہ تو ایرریلیونٹ کوسچن
ہے مجھے. اچھا تو یہ بتائیے تھوڑا سا تاریخ کے بارے میں بتائیے اس گردوارے کی آپ ہمیں.
اچھا گردوارے کے بارے ایسا ہے کہ گرو نانک صاحب کو ایک تھے ان کے بھگت تھے کروڑیا
جی.
انہوں نے بولا جی میرے پاس بہت زمین ہے کہ آپ کے نام پر قلعہ بناتا ہوں. گرو جی نے پوچھا کس کی زمین ہے؟ کہتے شیٹھ امیر کروڑیا کی اس کے پہلے. کہتے میرے باپ کی اس کے پہلے دادے کی اس کے پہلے. کہتے آپ اس کے پہلے تو پتا نہیں ہے. کہتے پھر سب سے پہلے کس کی تھی؟ تو بولا سب سے پہلے کرتار کی تھی خدا کی تھی نا
جی.
نانک کا قلعہ نہ بناؤ کرتار کا شہر بناؤ. کرتار از دی گاڈ ٹھیک ہے کرتار پور سٹی آف گاڈ. تو یہ اس میں کیا کیا گرو نانک نے جو زندگی میں سکھایا ٹریول کے دوران اس کو زندگی میں امپلیمنٹ کر دکھایا. ایک پہلے محید پروفیٹ تھے گرو نانک جنہوں نے جو کہا وہ اپنے جیون میں ہم نے لا کے دکھایا. ادھر 18 سال ٹھہرے کرتارپور میں
جی.
صبح اٹھ کے اسنان کرتے تھے. روٹین کیا تھی؟ صبح اٹھ کے نام جپو اس کے بعد کرت کرو ہارڈ ورک فزیکل محنت. اس کے بعد جو کرت کر کے پیدا کرتے اس کو باندھ کے چکو. تین جو بیسک فارمولے تھے گرو نانک کے اس کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا. ایسی سوسائٹی بنائی جس میں کوئی ہندو مسلمان نہیں تھا. سکھ تو بعد میں بنے نا
جی.
سب خدا کے بندے تھے. تو خدا کے بندے کرت کرتے تھے محنت کرتے تھے اس کے بعد جو رل کے کھاتے تھے.
اچھا
خدا کو یاد کرتے تھے. جب گرو نانک کا انت آیا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے سب کو پتا ہوگی یہ پاکستانی بھائیوں کو کہ جھگڑا ہوا کہ کس کا نانک ہے وہ مسلمان تھا یا ہندو تھا. انہوں نے بولا جی ایسا ہے میرے اوپر ایک وائٹ شیٹ چھوڑ دیجئے دونوں اور پھول رکھ دیجئے اگلے دن جن کے پھول تازہ رہیں گے وہ میرا کلیم کرے گا. سٹوری ہے کہ ڈیڈ باڈی جو ڈسپیئر ہوگی دونوں کے پھول فریش تھے. انہوں نے کیا کیا صدر آدھی آدھی پھاڑ دیا تو ایک نے مزار بنا لیا ایک نے سماد بنا لیا. تو یہ پاپولر تھا تب نانک شاہ فقیر ہندو کا گرو مسلمان کا پیر دونوں کا تھا. اب جو ادھر ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا
جی
گرو نانک سکھوں کا گرو نا گرو نانک سکھوں کا تھوڑی تھا.
ہم چلتے ہیں ان سے بھی کچھ اب سنتے ہیں ٹولی صاحب سے بھی. ٹولی صاحب تھوڑا سا یہ جو ایک اعتراض ہوا کہ جو پکا کیا گیا علاقہ کچھ وہ سکھوں کا اپنا اعتراض ہے اس پر یہ گورنمنٹ کا نہیں ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ پاکستان نے کس علاقے کو پکا بنایا یا سڑک بنائی وہاں پہ.
چونکہ یہ تمام ایریا جو گرودوارے کے ارد گرد کا ایریا ہے
جی
یہ وہ جگہ ہے جہاں گرو نانک دیو جی مہاراج نے اپنے ہاتھوں سے ہل چلایا اور یہاں پر کھیتی باڑی کی 13 سال تک. तो 13 ईयर्स तक जो है यहाँ पर उन्होंने गुरु नानक देव महाराज ने यहाँ पर नाम जपा, खेती बाड़ी की और यहाँ पर जो है चावल और गंदम जो है ये उगाई। तो हमारा जो था वो गवर्नमेंट से ये अपील थी कि आप इस जो एरिया जो बनता है, तकरीबन गवर्नमेंट ने 1000 एकड़ से ज्यादा एरिया है, तो वो उसने उस जितना एरिया था खेती बाड़ी का एरिया उसको तब सबको वहाँ मार्बल फ्लोर कर दिया। तो वहाँ कुछ ऐसी चीजें थी जो हम चाहते थे कि ये चीजें रियल लाइफ में सबको नजर आए, और चूंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने वहाँ एक बहुत लंबा पीरियड गुजारा था, तो हम चाहते थे कि जो भी है संगत जो है वो आए और उस धरती के दर्शन करे
जी।
सिर्फ गुरुद्वारे के दर्शन नहीं होते हैं, उस धरती के दर्शन होते हैं जहाँ गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपने चरण वहाँ रखे थे, तो अपने हाथों से उन्होंने वहाँ उस करतारपुर की जो है वो सेवा की है। तो हम चाहते थे कि उस तरह से रहे। इस बात का हमने गवर्नमेंट को अपना जो है प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन चूंकि वो इतना फास्ट काम था कि गवर्नमेंट ने जो उसके बाद में उसकी अपोलॉजी की कि जी हमें इस बात का अफसोस है कि हमसे ये चीज रह गई है, लेकिन चूंकि वो उसकी खुदाई और उसकी मरहला इतना तेज था कंस्ट्रक्शन का कि वो हम उस चीज को रोक नहीं सके, तो ये इस बात का हमें अफसोस है। तो लेकिन ये है कि बाकी जो अब उसके अंदर जो थोड़ा बहुत एरिया था वो हमने जो बचा सकते थे वो हमने बचाया है, जो वहाँ दरख्त था, जो वहाँ गुरुद्वारे का आस पास की जगह थी, जो पुरानी स्टोरी थी बिल्डिंग, वो उसको हम थोड़ा बहुत बचा सके हैं वो हमने बचाई है।
अच्छा।
और बाकी जो है वो संगत के लिए जो वो इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से है, तो हम गवर्नमेंट की तरफ से जो है उसको रोक नहीं सकते थे, तो गवर्नमेंट ने उसको अपनी तरफ से बेहतर फैसिलिटेशन के लिए वहाँ उनको किया कि हम फैसिलिटेट करें तमाम जो सिखाएंगे।
बस मुझे तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप दोनों का, और जिस मोहब्बत से और एक भाईचारे के साथ इस वक्त आप दोनों ने बात की, और जैसा कि आपने कहा कि एक ऐसा मामला है जिसमें सियासत को दरमियान में नहीं आना चाहिए। मेरा ख्याल है दुनिया भर में अमन के ख्वाहिशमंद जो अफराद हैं वो सब ये चाहते हैं कि मामला जो है सियासत से हटकर भी हल किए जाएँ, और अगर ऐसे ही ख्याल रहा दोनों जानिब तो उम्मीद है कि बिल्कुल हतमी कोई मज़ाकरात का नतीजा निकलेगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर महेंद्र सिंह साहब जो कि भारत से हमारे साथ शामिल थे, और राजेश सिंह टोली साहब जो कि यहाँ पाकिस्तान से हमारे साथ थे, और हम लोग बात कर रहे थे करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात पर। इससे पहले कि अगले मौजू की तरफ जाएँ एक मुख्तसर आई थी।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
समीन हमारा अगला जो मौजू है वो शुमारी वजीरिस्तान से मुतालिक है, और दो तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तारुफ करवा दूं इससे पहले कि हम रिपोर्ट सुनवाएं, सेनेटर सितारा एयाज साहिबा इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, और समीउल्लाह दावर साहब जो हैं इनका जिरगे से गहरा ताल्लुक़ है कबायली इलाकों के, और ये भी पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। तो एक रिपोर्ट सुनते हैं शमीम शाहिद की। सेनेट की खसूसी कमेटी ने हालिया अजलास में शुमारी वजीरिस्तान के लोगों को दरपेश मसाइल को जानने के लिए इलाके का दौरा करने का फैसला किया है, और इसमें पश्तून तहफ़ तहरीक के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बायस खसूसी कमेटी ने चंद रोज़ पहले शुमाली वजीरिस्तान के कौमी जिरगे में शामिल मेम्बरान के साथ कम व बेश उन्हीं मसाइल पर तबादला ख्याल किया जो पीटीएम के रहनुमाओं ने चंद महीने पहले पेश किए थे। तो सुनते हैं पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट, फिर अपने तजियाकारों से बात करेंगे।
सेनेट की खसूसी कमेटी के हालिया इजलास में फैसला हुआ है कि शमाली वजीरिस्तान में लोगों को दरपेश मसाइल को जानने के लिए मेंबरान अस्खुद इलाके का दौरा करेंगे। सेनेट की खसूसी कमेटी ने चंद रोज कबल शमाली वजीरिस्तान की कौमी जरगा में शामिल मेंबरान के साथ खसूसी इजलास में लोगों को कमोबेश उन मसाइल और मुश्किलात पर तबादला ख्याल किया है जो इससे पहले पश्तून तहफ़ुज़ तहरीक के रहनुमाओं ने कमेटी के सामने पेश किए थे। इजलास के बारे में कमेटी के सरबरा बैरिस्टर मोहम्मद अली सेफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को तफसीलात बताते हुए कहा,
वजीरिस्तान कौमी वेलफेयर जिरगा एक तंजीम है जो जिंदगी के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग और मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखने वाले लोग उसमें मौजूद हैं। हमने इनको इस्लामाबाद भी बुलवाया और यहाँ पर भी कमेटी के सामने भी उन्होंने अपने मुतालबात और तहफात और जो उनको मसाइल दरपेश है उस इलाके में उस पर बात की, और खास तौर पर फौजी ऑपरेशन के बाद जो सेटलमेंट के इश्यूज हैं, आईडीपीज के इश्यूज हैं, अमन अमान के इश्यूज हैं।
कमेटी में शामिल सितारा अयाज का कहना है,
इन کے بھی وہی مسائل ہیں, اور کم و بیش جو پی ٹی ایم نے بتائے ہیں ان لوگوں نے بھی وہی مسائل. جیسے یہ الیکشن ہو جائے تو اس کے بعد کمیٹی جائے گی, وہاں پہ بھی ایک اوپن جو وہ گنڈا جس کو کہتے ہیں وہ کرے گی, جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اور وہ ان کو سنے, جیسے کہ خواتین کو بھی سننا چاہیے اور عام باقی اولس ہیں ان کو بھی سننا چاہیے.
قومی جرگے میں شامل خالد خان داوڑ نے ایوان بالا کی خصوصی کمیٹی کے ساتھ اجلاس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
سینٹ کی اس قائمہ کمیٹی نے ہمیں وزیرستان قومی جرگے کے اراکین کے ساتھ جو اجلاس میں شرکت کی, مطلب جب ہم وہاں پہ گئے تو اس کا مین مقصد یہ تھا کہ بھائی ہم قبائلی علاقہ جات اور وہاں کے لوگوں کی گریوینسز سنیں اور ان کے مسائل کی طرف, مطلب ہے کہ ہم کوشش کریں ان کو حل کرنے کے لیے. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان مسائل پہ ہم آگے بات چیت کریں اور مقتدر اداروں اور اعلیٰ حکام سے ہم اس پہ تفصیل سے ڈسکشن کر سکیں.
بیرسٹر محمد علی سیف نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں حکومت اور پی ٹی ایم کے درمیان مصالحت کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی یقین دانی کرائی ہے.
ہمارا ان کے ساتھ رابطہ بھی ہے, میرا ذاتی طور پر بھی رابطہ ہے ان کے لوگوں کے ساتھ, تو کوشش یہی ہے کہ پہلے ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور اس کے بعد حالات کو کچھ کشیدگی کو کم کیا جائے اور ان کو جو ہے ان کے جو مطالبات ہیں جو جن میں سے کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے مطالبات ہیں جن پر عمل درآمد ہو سکتا ہے, لیکن ان حالات میں بات چیت تھوڑی مشکل ہے. البتہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو ان قریب جو ہے پھر مذاکرات کی میز پر لے کر آئیں.
پچھلے 26 مئی کو شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیل کے علاقے خڑ کمر میں ہونے والے واقعے کے بعد ممبران قومی اسمبلی علی وزیر اور محسن داوڑ کے خلاف انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور وہ اب دیگر ساتھیوں سمیت ہری پور جیل میں قید ہے. اس واقعے کے بعد تحریک کی درجنوں دیگر کارکن گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہے, جبکہ تحریک کی تمام تر سرگرمیاں مان پڑ چکی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
تو سامعین, یہ رپورٹ تھی پشاور سے شمیم شاہد کی, اور جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ اور سمیلا داور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا, خوش آمدید. اور آپ سے تھوڑی سی مختصر گفتگو ہوئی تھی شمیم صاحب کی بھی ستارہ, لیکن میں آپ سے اب کہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں تفصیل سے بتائیے کہ خاص طور پر, کیونکہ آپ اس کمیٹی میں بھی شامل ہیں سینیٹ کی جو کہ ان مسائل پر بات کرتی ہے, تو آپ بتائیے مجھے کہ کن چیزوں کو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بہت ہی ان کی پرائیورٹی ہے, ان پر ضرور بات ہونی چاہیے سب سے پہلے.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو امن کہاں ہے, کہ وہاں پہ امن آئے. اور ابھی جب الیکشن ہو رہے ہیں اور فاتح جو پہلے سارے جو فاتح کے علاقے تھے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ابھی جام ہو گئے ہیں, تو اس کو ود فل کوپریشن آف جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کے ساتھ اس کو وہاں پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے سول گورنمنٹ کو. یہ سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ یہ وہاں پہ آئے گا, وہاں پہ پولیس آئے گی, وہاں پہ جوڈیشری جائے گی, وہاں پہ آپ جیسے ڈی سی ہوتے ہیں پورے ایڈمنسٹریشن وہاں پہ کام شروع کرے گی, تو اس کے ساتھ ان کا جو ہمارا ڈیلی جو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ میں حل ہوتے جائیں گے. اس وقت ان کا پہلا مسئلہ یہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا ود لیٹر انسپیکٹ. ابھی تو جو امن, دیکھیے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ اور وہ ہوں گے, اس لیے کہ وزیرستان پہ جو حالات گزرے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں, وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد ہر جگہ یہاں پہ دنیا میں اس قسم کے جب حالات گزرتے ہیں تو گریوینسز ڈیفینیٹلی لوگوں کی ہوتی ہیں, لوگوں کے بہت سارے
کیونکہ ویسے بھی ہوتی ہیں ستارہ صاحبہ, گریوینسز تو ویسے بھی ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ جب ایک اس طرح کی صورتحال ہو کہ لاکھوں کی آبادی نے پہلے نقل وطن کیا ہو پھر اس کو نقل واپس آنا ہو. بالکل, تو میں پوچھنا چاہوں گی سمیع اللہ داور صاحب سے پوچھنا چاہوں گی ان کو بھی, کیونکہ وقت تھوڑا ہے. داور صاحب, آپ ظاہر جرگوں کا انعقاد کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگوں کی شکایتیں ہیں حکومت نے کون سا قدم حالیہ دنوں میں اٹھایا, کیونکہ پی ٹی ایم کے جو تھے جلسے ان میں بھی بہت سے مسائل کی نشاندہی کی, تو کون سی شکایتیں تھیں جنہیں دور کرنے کے لیے خصوصی اقدامات اس وقت کیے گئے؟
بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دے دیا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ کمیٹی کے قائمہ کمیٹی کے لوگ جا رہے ہیں, اس کو ہم نے کل اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہو گئی تھی اور اس کو ہم نے دعوت دی کہ آپ یہاں سے اس کا صحیح طور سے ادراک نہیں کر سکتے, آپ ایسا کریں کہ آپ آئے ہم آپ کے ساتھ ہی ہوں گے, وہ امکان آئے اور قدرت جو مسائل ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. وزیرستان میں چونکہ یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے اس کا جو نام تھا ایک اور نام سے دنیا میں مشہور تھا کہ ادھر بد امنی ہے یہ ہے, اب نہیں ہے. ادھر کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے, کافی بہتری آئی ہے, لیکن پھر بھی کافی خامیاں بھی ہے جس کو ہم نے ادھر ڈسکس کر لی کہ قائمہ کمیٹی میں. اس میں سب سے پہلے یہ امن ہو آن جو ہے امن کا تھوڑا سا کافی سنگین کا مسئلہ ہے, کیونکہ تقریباً روزانہ یہ بم دھماکے اور تاریخ کی بلنگ ہوتی ہے. ادھر ہم نے یہ بھی اس کے بارے میں سجیشن دی کہ جو چیک آرمی والے جو متعین کو آپ کھا لیں,
اچھا میں ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گی آپ سے داور صاحب, میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی لیکن تھوڑی سی آپ نے فون کا رخ بھی بدلی ہے, اسے کچھ گڑبڑ آ رہی ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جو خصوصی کمیٹی نے ملاقات کی تھی قومی جرگے میں شامل ارکان کے ساتھ, ظاہر آپ بھی اس میں ہوں گے, تو ان مسائل میں جو پی ٹی ایم کے رہنماؤں نے چند مہینے پہلے پیش بھی کیے تھے, تو ان میں سے وہ کون سا مسئلہ ہے جس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب جب یہ کمیٹی دورہ کرے گی تو آپ ایسے لوگوں سے ملاقات کروائیں گے کہ ان کے حل کے امکانات ہوں؟ یہ کن سے ملاقات کرے گی؟ داور صاحب, میرا خیال ہے داور صاحب کو شاید آواز نہیں آ رہی.
تو ہم عوام میں سیگنمنٹ آفیسر جو ہے جو ہم امپلائی ان لوگوں سے ملوائے جس کی لوگ کمر میں شہید ہو گئے ہیں, وہ کسی فیملی کے ساتھ ہم ملوائے, اور باقی ادھر کے ملک صاحبان, ادھر صحافی جو ہے, ادھر باقی اہل رائے لوگ ہیں, اس کے ساتھ ہم اس کی ملاقات کروائے کہ اس کو حقیقت بتائے کہ غلطی کہاں سے تھی.
اچھا
وہ اس وقت سے کلیئر
جی. اچھا جی جی, آپ کی آواز آ رہی تھی لیکن بڑی خراب آپ کی آواز آ رہی ہے, میرا خیال ہے کہ کنیکشن, معاف کیجیے گا, آواز ہے لیکن ہمیں مجھے بہت کم سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی آواز, تو ہم وزیرستان سے مجھے پتا ہے کہ دوبارہ فون کرنے کا فائدہ نہیں, تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جن لوگوں سے ملاقات کریں گے اس میں اس علاقے کی خواتین بھی شامل ہوں گی یا نہیں شمالی وزیرستان؟ جی
ضروری.
اچھا ہم ستارہ صاحبہ آپ سے پوچھتے ہیں, بہت شکریہ داور صاحب, بالکل آواز آنا بند ہو گئی. ستارہ صاحبہ آپ مجھے بتائیے کہ ظاہر پی ٹی ایم کے جلسوں میں ہمیں جو چیز نظر آئی وہ یہ کہ خواتین بڑی ایکٹیو ہیں اس علاقے میں, اور یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے, تو اب ان کا سیاست میں یہ جو جیسے اب یہ کمیٹی دورہ کرے گی تو اس میں خواتین کے کسی وفد سے بھی ملاقات ہوگی ان کی؟
جی بالکل, ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہماری خواتین کمیٹی کی طرف سے وہ جا کے خواتین سے بھی ملیں گی, ان کے بھی مسائل سنیں گی, ان سے بھی ان کی ڈیٹیل دیں گی, اس لیے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ خواتین بھی متاثر ہوئی ہیں وہاں پہ, تو ان کے بھی ہمیں ان کو سننا چاہیے, اور آگے کے علاقوں کے لیے کوئی بھی پروگرام ہو تو وہ اس کا حصہ ہو اور ان کی جو مشکلات ہیں اس کو دیکھ کے اس کو سالو کیا جائے, تو وہ
ڈیفینیٹلی
ان کے پاس تو جانا ہوگا.
تو یہ گرفتار رہنماؤں کا مسئلہ اب کس مقام پر ہے؟ کیا اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوا یا کوئی فیصلہ ہوا؟
نہیں, اس سے ہماری کمیٹی میں تو ابھی اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہے, لیکن جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تھا کہ بیرسٹر صاحب صاحب یہ بتا رہے تھے کہ ہم ان کانٹیکٹ ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جو کشیدگی ہے اس کو ہم کم کریں جتنا ہم کم کر سکتے ہیں, اور وہی جو ہمارا پہلے بھی ایک یہی ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہ کشیدگی کم کر کے ان کے جو مطالبات ہیں یا وہاں کے لوگوں کے جو مشکلات ہیں ان کو سالو کریں, ہمارا مین جو ٹارگیٹ ہے وہاں کی عوام ہے, وہاں کے بچے, وہاں کے خواتین, وہاں کے بوڑھے, وہاں کی جنرل عوام, وہاں کے جو کاروباری حضرات ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سیٹل ڈاؤن ہو تو پورے ہوں. جس طرح ایک ہم آپ کو اگر وہ دو ایک ایگزامپل سوات کی, کہ سوات میں بھی لوگ آئے, وہاں پہ بھی یہ سارا کچھ ہوا لیکن وہ سیٹل ہو گئے, وہ پیچھے ایک دم ان کا سما, یہاں پہ سول گورنمنٹ کا نہ ہونا جو ہے وہ بہت بڑی بات بن گئی, اور اس سے یہ اتنے جو گلے شکوے اور اتنے جو مسائل ہیں یہ اس وجہ سے بھی آئے کہ سول گورنمنٹ ادھر بالکل غائب تھی فوجی آپریشن کے بعد. تو ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت وہاں پہ اپنا پورا رول پلے کرے, اور وہاں پہ جو
چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, ایٹ لیسٹ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ چھوٹے مسائل بڑے مسائل نہ بن جائیں.
بہت شکریہ آپ کا سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ, اور ہم آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے اس وفد کے دورے کے دوران, اور داور صاحب جیسے لوگوں سے بھی جو کہ قومی جرگے میں شامل ارکان میں شامل ہیں. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور سامعین, اب ہم چلتے ہیں اس وقت کی اگلے پروگرام کی جانب.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
تو یہ اتنے دھوم دھڑکے والی جو ہماری تھیم ہے, یعنی یہ جو میوزک ہے, اسے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اسپورٹس کا ذکر ہے, اور وہ بھی ورلڈ کپ فائنل کی بات ہوگی جس میں آج نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کھیل رہے ہیں, اور 242 رنز پر, یعنی نیوزی لینڈ ہدف دیا ہے انگلینڈ کو. تو ہمارے اسد حسن ساتھ ہیں, ہمارے بہت جذباتی ہیں کرکٹ کے معاملے میں, اور میں نے ان کو جو کھیل سے اٹھایا ہے تو سوری, لیکن بتائیے کہ کیسا کیا کھیل ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟
جی ہاں, انگلینڈ جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی, ابھی تک تو کافی اس کی پوزیشن مستحکم ہے. 39 رنز پہ ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے 10 اوورز میں, اور جیسے آپ نے بتایا 242 کا ہدف ہے. وکٹس اور کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے یہ رنز جو ہیں وہ زیادہ اس وکٹ پہ نظر نہیں آتے ہیں, کم از کم 40-45 رنز جو ہیں وہ شارٹ ہیں. سو گیند انیشلی 10 اوور میں تھوڑا سا اس میں سیم ضرور تھا, جس کی وجہ سے ایک وکٹ بھی لوز ہوئی ہے, لیکن وہ جو پہلے ایک طرح سے کرٹیکل 10 اوور کا کھیل تھا وہ انگلینڈ نے نکال لیا ہے, اور اس کے سیٹ بیٹس مین ہے کریز کے اوپر. انگلینڈ کا پلہ بالکل بھاری ہے, اور لگ یہی رہا ہے کہ اس بار شاید جو ہے انگلینڈ, جو کہ مدر آف کرکٹ بھی ہے, پہلی بار ورلڈ چیمپئن بننے میں کامیاب ہوئی. نیوزی لینڈ کم بیک کر سکتا ہے اگر وہ یکے بعد دیگرے 2-3 اسٹرائکس کرتا ہے. سو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ابھی یقین سے کہ انگلینڈ جیت رہا ہے, لیکن انگلینڈ کی پوزیشن مستحکم ہے. بہت اچھی بالنگ کی انگلینڈ نے, اور بہت ڈسپلن بالنگ کی, اور ایک دو غلط فیصلے بھی ہوئے امپائرنگ میں جنہوں نے نیوزی لینڈ کو نقصان پہنچایا ہے, ہرٹ کیا ہے. کوئی بڑی اننگ وہاں سے نہیں کھیلی جا سکی, اور یہی وجہ ہے کہ بیٹس مین سیٹ ہونے کے بعد آؤٹ ہوتے رہے, اور کوئی بڑا اسکور جو ہے وہ کم از کم اگر 280-290 اور آئیڈیلی اگر 320 رنز تک اگر نیوزی لینڈ کی ٹیم اسکور کرتی تو انگلینڈ کے لیے مشکل ہوتا ہے. ایک بات اور یہ ہے کہ انگلینڈ چوتھی بار ورلڈ کپ کے فائنل میں ہے, اور چوتھی بار بھی وہ رنز چیز کر رہا ہے, اور کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے. تو یہ ایک نیگیٹو ہے, لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ ہر روز جو ہے ایک جیسا دن نہیں ہوتا. نیوزی لینڈ کو یہاں سے جیتنے کے لیے نہ صرف اچھے اسکلس کی بلکہ اچھی لک کی بھی ضرورت ہوگی. اس وقت لک جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کے ساتھ ہے.
میں یہ سوچ رہی تھی اسد کے ہاکی میں یہ ہوا کہ پہلے جو جائنٹ تھے ہاکی کے وہ جنوب ایشیا کے ملک تھے, پھر وہ بالکل باہر نکل گئے اور ویسٹ کے ہاتھ میں آ گیا ہاکی. تو اب یہ ایسا لگتا ہے صفا کہ کوئی نظر ہی نہیں آتا نا ہمیں, یعنی انڈیا بھی نکل گیا اور اس سے پہلے پاکستان بھی. تو کیا آپ کو میدان میں وہ جوش نظر آتا ہے جب پاکستان اور انڈیا کھیل رہے تھے اس وقت تماشائیوں میں جو پریزنس تھی اور جو جوش تھا یا نہیں؟
ایک تو خیر بھی یہ کیچ ڈراپ ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں, دوسری بات آپ کی جو ہے یہ ویسٹرن جو کنٹریز ہیں نا, آسٹریلیا ہو گیا, انگلینڈ ہو گیا, نیوزی لینڈ, ایون ساؤتھ افریقہ, یہ کرکٹ کو اس طرح سے نہیں لیتے جیسے ایشین ممالک کے اندر جذباتیت ہے نا. پاکستان انڈیا کا میچ ہو تو خاص طور پہ مطلب ایک بظاہر لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک جنگ یا سیاسی جنگ کا سا سما ہے. سو یہ لوگ کرکٹ, میں ابھی انگلینڈ میں موجود تھا تو وہاں پہ تو انگلینڈ والے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی جیتے, انگلینڈ جیت جائے تو اس سے فرق ہی ہوگا کہ ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کے اندر کرکٹ پاپولر ہوگی. ان کو سروائیول کا خطرہ ہو رہا ہے کہ ان کے لڑکے یہ ان کی جو یوتھ ہے وہ کرکٹ زیادہ کھیل نہیں رہی ہے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جیتے, ورنہ وہ کہتے ہیں ہم تو کرکٹ جب اسٹیڈیم جاتے ہیں تو ہم کرکٹ دیکھنے جاتے ہیں, یہ سیاٹ کے کوئی جیتے یا ہارے. یہ جو نیشنلزم والا اور کرکٹ کے اندر جو نیشنل, یہ فینامینا ساؤتھ ایشین ملکوں کے اندر زیادہ ہے, بنگلہ دیش, افغانستان, پاکستان, انڈیا, یہ ان ملکوں میں زیادہ ہے, یہاں پہ کم ہے. تو یہ کہ پیورلی کرکٹ ہو رہی ہے, اگر آپ اسٹیڈیم بھی دیکھیں تو وہ اس طرح کا نہیں ہوگا. آف کورس ہر ٹیم کے فین چاہتے ہیں کہ اس کی ٹیم ورلڈ چیمپئن بنے.
چلیے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ جائیے اور ایک میں پروگرام ختم کروں, اور آپ دوبارہ کرکٹ دیکھیں, شاید بہجت آپ کو دوبارہ چاہیں گی کہ آئیں پروگرام میں. تو سامعین, اسد حسن ہمارے ساتھ تھے. ایک خبر پڑھ دوں آخر میں, نیپال میں بارشوں اور طوفان سے 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ درجنوں افراد زخمی اور لاپتہ ہیں۔ نیپال کے پہاڑی علاقوں میں جمعرات سے شدید مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور سیلابی ریلوں کے باعث ملک بھر میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور رہائشی علاقوں، سڑکوں اور پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا اس وقت کا پروگرام۔ اب بہجت جیلانی موجود ہیں جو اس پروگرام کے اگلے گھنٹے کے ساتھ، ہماری پروڈیوسر شہناز نفیس تھیں، وہ بدستور پروگرام میں موجود رہیں گی۔ شہناز عزیز، آپ سے اجازت چاہتی ہے، آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔